الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا سورہ نساء آیت نمبر 44 فرمایا کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا مگر اس کے باوجود وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. اس کی آواز اگر تیز کر دیں. من الذین ہادو, یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, اللہ کے کلام کو اس کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ, اور ایسا اور کہتے ہیں کہ آپ سنیے ایسا سننا کہ جو نہ سننا ہو. وَرَاعِنَا, اور رَاعِنَا کہتے ہیں لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ, اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں طعنہ دیتے ہوئے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان گمراہ علماء کا تذکرہ کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا مگر اس کے باوجود وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو جائیں. یہود میں چونکہ ایسے علماء بہت کثرت سے گزرے ہیں یہودیوں میں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی تورات کا ایک بہت بڑا حصہ دیا تھا, اس کے احکامات وہ جانتے تھے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ہدایت کو دنیا میں پھیلاتے, مگر وہ ہدایت پھیلانے کے بجائے لوگوں کی گمراہی کا سبب بننے لگے اور اللہ کی آیات کو بیچنے لگے عزت کے بدلے میں اور پیسوں کے بدلے میں. اور ان لوگوں کی گمراہی کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, آیتوں میں تحریف نہیں کرتے تھے بلکہ آیت کا جو اصل مطلب ہوتا تھا اسے اصل مطلب سے ہٹا کے ایسے مطلب کی طرف پھیر دیتے تھے جو لغوی اعتبار سے درست ہو, ڈکشنری کے لحاظ سے درست ہے, مگر وہ اس موقع پر اللہ کی مراد اور منشا نہیں ہوتی تھی. اس آیت سے ہمیں چند باتیں پتہ چلی. نمبر ایک, جیسے گمراہی جہالت سے آتی ہے ایسے ہی بعض دفعہ گمراہی علم کے ذریعے بھی آتی ہے اگر اس علم کو بیان کرنے والا مخلص نہ ہو. آج جتنے باطل فرقے ہیں وہ پہلے دین کا علم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد اس علم کو بنیاد بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, کیونکہ لوگ کسی ایسے آدمی کی بات کبھی بھی قبول نہیں کرتے جسے آتا شاتا کچھ نہ ہو. لوگ ہمیشہ اس کی بات کو قبول کرتے ہیں جو اپنی ہر بات میں قرآن مجید کی آیت کوٹ کر رہا ہو, حدیث کوٹ کر رہا ہو. لوگ کہتے ہیں دیکھو بات بات پہ دلیل پہ قرآن پیش کرتا ہے, بات بات پہ دلیل میں قرآن پیش کرتا ہے. یہ یہودیوں کی عادت تھی, وہ بھی بات بات میں دلیل پہ کیا پیش کرتے تھے؟ تورات. گڑبڑ کیا ہوتی تھی کہ اور آیت کا مطلب وہ نکلتا بھی تھا مگر جو سیاق و سباق سے جو اصل معنی مراد ہے, مراد وہ جو اللہ کی مراد ہے, وہ مرادی معنی لینے کے بجائے وہ معنی لیتے تھے جو ان کی اپنی مراد ہے, ادھر پھیر دیتے تھے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پچھلی امتوں کی طرح تم بھی پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے
اور ان میں اگر کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے. بےآئینی ہی یہی حالت اس امت کے گمراہ علماء کی ہے. وہ بھی کیا کرتے ہیں, ہر باطل دعوت کے پیچھے لیبل کس چیز کا ہوتا ہے, قرآن و سنت کا. ہر باطل دعوت کے پیچھے قرآن و سنت کا لیبل ہوتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ بھی بات کروں گا کیسے کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, اس کا حل کیا ہے, علاج کیا ہے. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. تو پہلے ہی بات اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلی کہ جیسے جہالت سے گمراہی پھیلتی ہے اسی طرح علم سے بھی گمراہی پھیلتی ہے اگر علم کو بیان کرنے والا مخلص نہ ہو, اور وہ گمراہی بڑی مضبوط ہوتی ہے کیونکہ اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے جو علماء جو گمراہی پھیلاتے ہیں. دوسری بات یہ پتا چلی کہ علماء یہ گمراہی جو پھیلاتے ہیں دنیا میں, جو باطل علماء ہوتے ہیں اور حوالہ اللہ کی کتاب ہی کا دیتے ہیں, ان کے پیچھے دو مقاصد ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید نے یہاں یشترونا, خریدنے کا لفظ, خریدنا, خرید و فروخت کسے کہتے ہیں, آپ کچھ دے کر کسی سے کچھ, بولے بھائی, وصول کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو غلط باتیں بتا کے لوگوں سے بھی کچھ کیش کراتے ہیں. بعض دفعہ دولت, پیسہ ملتا ہے, چینل والے بلاتے ہیں آپ کو, توہین رسالت کا آپ کو وہ ایک ٹاپک دے دیا, اب اس پہ آپ اپنی بھڑکیاں مارے پھینکتے رہیں, صحیح ہے نا, اور اس پہ چینل والے بعض دفعہ پیسے دیتے ہیں, اور بعض دفعہ یورپ امریکہ کی طرف سے پیسے ملتے ہیں, ورنہ ان کی نگاہوں میں عزت تو کم از کم مل جاتی ہے. عزت بھی تو بہت بڑی چیز ہے نا, جسے کمانے کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے. بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ ہم دین کی محنت کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا مقصد اپنے مخصوص فرقے کی اشاعت ہوتا ہے, مخصوص فرقے کا دفاع ہوتا ہے. اس فرقے کے دفاع سے ان کا مقصد پیسے نہیں ہوتا بلکہ عزت ہوتی ہے. کہ جب لوگ سمجھیں گے کہ سارے غلط ہیں, صرف میرا وارا فرقہ درست ہے, تو ظاہر ہے پھر میرے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے, لوگ مجھے سے رابطہ کریں گے, باقی سب کو کیا کہیں گے کہ یہ لوگ کیا ہیں, گمراہ ہیں. تو دو چیزیں ہیں جنہیں انسان گمراہی کے بدلے میں خریدتا ہے, ایک دولت ہے اور ایک عزت ہے. پھر دولت کے دو طریقے ہیں کمانے کے. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کو چینل والوں نے کہہ دیا کہ آپ اس ٹاپک پر بات کریں, اور چینل والوں کا ایک مقصود ہوتا ہے, ایک ہدف ہوتا ہے, آپ نے یہ معاشرے میں نا یہ ماحول پیدا کرنا ہے, یہ ایجنڈا دیا جاتا ہے ان کو, اور اس پہ ایک متعین کمیشن ملتا ہے. اس طرح بھی اللہ کی آیات کو بیچا جاتا ہے. اور ایک طریقہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے, اس میں اتنا پیسہ نہیں کماتا انسان. جو زیادہ مزیدار ہے نا پیسہ کمانے کا, سب سے بہترین طریقہ, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں کرو جس سے وہ اتنا متاثر ہونا شروع ہو جائیں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ باتیں میں غلط کر رہا ہوں, لیکن اس سے وہ متاثر ہو کر آپ کو ہدیے اور نذرانے دینا شروع کر دیں. سیرت پر آپ نے بیان کیا, موضوع من گھڑت روایتیں, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسا بیان کیا آپ نے کہ لوگوں نے کبھی ایسا بیان کسی کے منہ سے سنا ہی نہیں ہے, کیونکہ ایسی حدیثیں ہی تھیں نہیں, تو سنتے کہاں سے. وہ اب آپ نے مجمع کو رلا دیا اور لوگ کہتے ہیں بھائی عاشق رسول تو ایسا ہوتا ہے, حالانکہ وہ روایتیں سب موضوع من گھڑت, اس میں بعض دفعہ شرک بھی ہوتا ہے. اللہ اس کے رسول میں کوئی فرق باقی نہیں چھوڑا جاتا, اتنا رسول کی شان بڑھا دی جاتی ہے, لیکن سننے والے کیا سمجھتے ہیں کہ عاشق رسول تو یہ مولانا صاحب ہیں, انہوں نے جو سیرت بیان کی ہے ایسی سیرت تو آج تک ہم نے کبھی کسی سے سنی نہیں. کیوں نہیں سنی بھائی؟ اس لیے کہ ہے ہی نہیں, تو کہاں سے سنو گے؟ تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, آ کے نذرانے پیش کرتے ہیں, ماشاءاللہ یہ حضرت میری طرف سے آپ کے 50,000 روپے لفافے میں آپ کے لیے, آپ کے مدرسے کے لیے, آپ کی مسجد کے لیے. یہ سارے سیٹ اپ آہستہ آہستہ شروع ہوتے ہیں, چینل کھل جاتے ہیں, پھر آپ کو پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی حرام خوری کا ایک طریقہ ہے. اور اس سے بھی اچھا اور آسان طریقہ بتاؤں, چینل تبدیل نہ ہو جائے, اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی آسان طریقہ کہ ہینگ ڈلے نہ پھٹکری, وہ سنا ہے؟ کوئی کوئی پرانا ہندوستانی بیٹھا ہو نا تو اس کو پتا ہوگا، اردو محاورے ہیں نا، ہینگ ہینگ ڈلے نا پھٹ کری. تو اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے، آپ لوگ کو غصہ آ جائے گا، بولے گا یار یہ ادھر کو گھما کے لا رہے ہیں، لیکن اب چونکہ موضوع یہ چل رہا ہے نا تو اس لیے میں لا رہا ہوں. اس سے بھی آسان طریقہ جس میں نہ آپ پر بدعت کا لیبل لگے گا، نہ لوگ کہیں گے کہ یہ بدعتی ہے، نہ یہ کہیں گے کہ یہ گمراہ ہے، کوئی مفتی بھی فتویٰ نہیں دے گا آپ کے خلاف، کوئی مفتی بھی نہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ بڑے بڑے مفتی اعظم آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہو جائے. وہ ہے روحانی علاج کے سیٹ اپ شروع کر دو، خدا کی قسم بلا مبالغہ روحانی علاج کا سیٹ اپ شروع کر دو. آپ مفتی اعظم پاکستان آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا. تو یہ روحانی شروع کر دو جن چٹیل بھگانے کا. اس کے لیے جتنا بڑا جاہل ہوگا، ایک نمبر کا الو کا پٹھا ہوگا، اتنا جلدی ترقی کرے گا، یہ بتا دوں آپ کو میں. کیونکہ اس کے لیے بہت ہی بے شرم ہونا چاہیے، چھوٹا موٹا بے شرم اس کام میں چل نہیں سکتا. کیونکہ اس کو صبح سے لے کے رات تک جتنے تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولنے ہیں، اس جھوٹ کے لیے چھوٹا موٹا بے شرم مارکیٹ میں چل نہیں سکتا. اس کو ہر ایک پر جن بتانا ہے، چڑیل بتانا ہے، اس کو یہ بتانا ہے میں نے جن قابو میں کیا ہوا ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ میں نے جن بھگا دیا. حالانکہ سب بکواس ہے، نہ اس کے باپ نے کبھی جن قابو میں کیا، نہ کبھی بھگایا، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے. مگر ملک کے بڑے بڑے مشائخ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہوں گے، سجدے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، ورنہ ان کا دل چاہ رہا ہوگا اس کے ہاتھ اس کی شعبدے بازیاں اور مسمرزم یہ دیکھ کے اس کے سامنے سجدہ کر لیں. اور یہ ہو رہا ہے. اب میں تھوڑا نام لے کے بتا دوں ایک شخصیت کے بارے میں. میں نام لیتا نہیں ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، مگر میں آج اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اگر میں نے اس کا نام لے کے اس کے خلاف بات نہیں کی تو کل میرے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی قیامت کے دن میرا گریبان پکڑیں گے کہ ایک آدمی میرا نام غلط استعمال کر رہا تھا، میرے سینکڑوں ہزاروں مریدین موجود تھے، انہوں نے میری برات کا اعلان کیوں نہیں کیا کہ میرا اس فراڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال. دیکھو آپ کے والد محترم ہو کوئی، ان کا نام غفار ہے، عبد الغفار، ان کے چھ بیٹے ہیں، ساتواں کوئی بیٹا نہیں ہے. ایک ہیروئن کی چرسی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں بھی عبد الغفار کا بیٹا ہوں، تو باقی سات بیٹے خاموش رہیں گے یا چھ بیٹے جتنے بھی ہیں وہ خاموش رہیں گے؟ اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو عبد الغفار کو غصہ نہیں آئے گا کہ وہ چرسی ہیروئن چی اپنے آپ کو میری طرف منسوب کر رہا تھا، تم لوگوں نے اعلان کیوں نہیں کیا کہ اس ہیروئن چی اور بھنگی کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کو میرا بیٹا کہنا یہ میرے نسب میں خلل واقع ہو رہا ہے. نہیں یار میرا خیال ہے. باسم نور زمان ایک روحانی علاج کا ایک دعوے دار پیر و مرشد ہے، اس کے محلے والوں نے اس کو محلے سے بھگا دیا اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے. میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں. جس وقت اس نے یہ حرام خوری کا دھندا شروع کیا، اس کے محلے کا ایک بوڑھا آدمی آیا میرے پاس کہ یہ فراڈی ہے، یہ لوگوں کو غلط نظریات کی اشاعت کرتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، یہ غلط حرکتوں میں ملوث ہے، آپ اس کے خلاف فتویٰ دیں. میں نے کہا ہر چرسی ہیروئن چی کے خلاف ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہمارے فتوے سے کہیں مشہور نہ ہو جائیے، کیونکہ اس وقت یہ اتنا مشہور نہیں تھا، چار چھ آدمی اور وہ آدمی بھی علماء تھے جو اس کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. خیر اس نے یہ دو نمبری والا کام شروع کیا. اس کے پاس خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں، نہ جنات اس کے قبضے میں ہیں، نہ یہ کسی کا جن اتار سکتا ہے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں. صحیح ہے نا، کتنا بڑا دعویٰ انسان ایسے کر سکتا ہے. اس کو نہ جن بھگانا آتا ہے نہ جن چڑھانا آتا ہے، سب نفسیاتی کھیل ہے. تو اس کا فراڈ بڑھتا رہا، اس نے بیوی کو تین طلاقیں بھی دے دی، پھر رکھ لیا کہ میرے جن نے طلاق دی ہے، میں نے نہیں دی، طلاقیں دے کے دوبارہ رکھ لیا، ایک زنا کا دروازہ کھول دیا. اس کے ہاتھ پہ جامع تو رشید کے بعض علماء جا کے دوزانوں جا کے بیٹھے. میں نے بتایا خدا کی قسم علماء دارالعلوم کرنگی کے ہوں، بنوری ٹاؤن کے ہوں، جامعہ فاروقیہ کے ہوں یا جامع تو رشید کے ہوں، یہ تمام ادارے ہم ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ ہمارے جو ہے نا علمی ایک مرکز گائے ہیں، یہاں سے ہم نے علم حاصل کر کے آپ کے سامنے بیٹھے. ان اداروں کی توہین اور ان میں پڑھانے والے اکابر کی توہین کا میں تصور نہیں کر سکتا، میری اوقات نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان بڑے بڑے علاموں کو بیوقوف بنانا روحانیت کے نام پہ ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے. سب بن جاتے بیوقوف, اس میں سارے ایک جیسے ہیں. کچھ بھی تھوڑا سا دھندا شروع کر دو روحانیت کے نام پہ, بڑے بڑے کیونکہ یہ علماء اس لیے بیوقوف بن جاتے ہیں, ان کو ان کمبختوں کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ اتنے شریف ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی اتنا بڑا جھوٹا کذاب بھی ہو سکتا ہے, داڑیاں رکھ کے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اس لیے بےچارے آ کے ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ حضرت کے پاس کچھ تو ہوگا. تو خیر میں نے وہاں کچھ تحریک چلائی, میں نے کہا فراڈی لوگ ہیں, کچھ ہمارے طلبہ جا کے بیعت ہونا شروع ہو گئے. مجھے زیادہ غضب اس وقت آیا کہ جب اس نے میرے شیخ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا کہ میں ان کا شاگرد ہوں اور ان سے روحانی فیض حاصل کرتا ہوں. ہمارے حضرت جو تھے نا روحانی علاج والے دو ٹکوں کے لوگ جو ہے نا, ان کے اتنے خلاف تھے, اتنے خلاف تھے, حضرت کی ساری زندگی ان لوگوں کی مخالفت میں گزری ہے. یہ ملفوظ میرے شیخ کا ہے, حضرت کا ہے, کہ روحانی علاج کرنے والا جو عامل ہے چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جہادی ہو, تبلیغی ہو, سب دو نمبر ہے. یہ انہی کا ملفوظ ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں. تو اسی شیخ و مرشد کا نام لے کر اپنی دکان چمکار ہے کہ میں مفتی رشید احمد صاحب کا شاگرد ہوں. اور حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ ان کے ہزاروں شاگردوں میں کوئی بھی برات کا اعلان کرنے والا نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کا کہیں بھی نام نہیں ہے. یہ کبھی آتا نہیں تھا وہاں پہ, اگر کبھی آیا تو چرسی ہیروئنچو کی طرح کہیں کونے میں آگے بیٹھ گیا. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا, آپ جا کے دیکھ لو, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا. اور دارالعلوم کورنگی کے بعض بڑے حضرات اس سے بیعت ہیں, ابھی بھی بیعت ہیں, اور اس سے خلافت لی ہوئی ہے اور فخر کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں بزرگ سے بھی خلافت ملی اور حضرت نور زمان شاذلی سے بھی ہمیں خلافت ملی ہے. نہیں یار میرا خیال ہے باسا, میں ان دارالعلوم کے بزرگ کے سے بدگمان نہیں ہوا, مجھے پتا ہے وہ فراڈی نہیں ہے, وہ دو نمبر نہیں ہے, لیکن اس دو نمبر نے ان کو بھی بیوقوف بنا دیا. اب کسی نے ان بزرگ سے کہا کہ میں نام بھی لے سکتا ہوں, نہیں لوں گا نام, مناسب نہیں ہے ممبر پہ بیٹھ کے شخصیتوں کے نام لینا, کس کا خلیفہ ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ, اس کو خلافت کی ضرورت کیا تھی ان جیسے لوگوں سے, وہ جا کے ان سے بیعت ہو رہا ہے. جب اس کو کہا گیا کہ حضرت یہ تو نماز نہیں پڑھتا, عورتوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے, تو یہ کیسا بزرگ ہو گیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نیک آدمی نہیں ہے, مگر اس کو جو اللہ نے علوم عطا فرمائے ہیں وہ علوم تو بہرحال ان کی تو حقیقت ہے, علوم تو ہے نا, علوم کچھ بھی نہیں ہے بھائی, مسمرزم ہے, ڈرامے بازیاں ہیں, اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی خلیفہ اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے, وہ پھر اپنا سیٹ اپ شروع کر دیتا ہے. اس کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں جن کو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ بھائی نہیں جاؤ, تمہارا دماغی توازن خراب ہو جائے گا, یہ مس میرزم کرنے والے لوگ ہیں, یہ دماغ کو معاف کرنے والے لوگ ہیں. کچھ ایسا ذکر بتاتے ہیں جس سے مس میرزم ہر آدمی سیکھ سکتا ہے, اس کے لیے کوئی اتنا بڑا جو ہے نا فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جاؤ تھوڑے سے پیسوں میں مس میرزم سکھا دیتے ہیں لوگ, مگر اس سے آپ کا بھی دماغ خراب ہوگا, سامنے والے کا بھی ہوگا. مس میرزم کرنے والا سب سے پہلے خود پاگل ہوتا ہے, بعد میں دوسروں کو پاگل کرتا ہے وہ, کیونکہ یہ دماغ پہ دباؤ ڈالنا پڑتا ہے, اس کے لیے سارا دماغی کھیل ہوتا ہے یہ. تو اب کیا ہے, یہ میں نام اس کا اس لیے لے رہا ہوں کہ اس نے کتنی بڑی شخصیت کا نام لے کر ان کے نام کو کیش کرانے کی کوشش کی. تو پھر یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نام لیں کہ بھائی حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اس, یہ اور اس جیسے جتنے دو نمبر لوگ ہیں ان کی شخصیت اس سے بری ہے. اگر یہ میں اعلان نہ کرتا کل قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ سکتے تھے کہ ایک آدمی, پہلے تو یہ بات اتنی عام نہیں تھی اس لیے میں نے نام لے کے بیان نہیں کیا, لیکن اب وہ ہر آدمی کہہ رہا ہے وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا نام استعمال کرتا ہے, وہ تو آپ کے شیخ و مرشد کا ہے, اور پتہ نہیں روحانی خلافتیں ان کو ملتی ہیں. اتنی عقل نہیں ہے علماء میں جو اس کے پاس جا رہے ہیں, ہر عالم کی بات نہیں کر رہا جو اس کے پاس جا رہے ہیں. بھائی تصوف کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شیخ کا نام بتاؤ تاکہ ہم اس شیخ سے تصدیق کریں. یہ ایسے شیخوں کے نام بتاتے ہیں جو اس وقت دنیا میں ہے ہی نہیں, اور دلیل یہ کہ ان سے مجھے عالم برزخ اور عالم خواب میں خلافت ملی ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی چار چھ خانقاہیں کھول کے بیٹھ جائیں, آپ بھی, مجھے جنید بغدادی سے ملی ہے اور شیخ عبدالعزیز گیلانی خواب میں آئے تھے, تو خوابوں میں پورا کیا شروع کر دو, ایک دھندا شروع کر دو تصوف کے نام پہ, پھینک دو یہ سب گند بلائے. اللہ نے ہمیں قرآن و سنت دیا ہے, اللہ اس کے رسول کی سیدھی سادی تعلیمات دی ہیں, ان پہ آ جاؤ, چھوڑ دو ان دھندوں میں جاگنے کی. اور یہ سب چیزیں, یہ جن چڑیل یہ نہیں بھگا سکتے, ان کے پاس جتنا جاؤ گے خدا کی قسم اتنے ہی چڑیلیں اور جنات آئیں گے. کوئی کہہ رہا ہے ان کے دعوے سنو, 10 لاکھ جنات میں نے جلا دیے, میں نے 8 لاکھ جلا دیے, بڑے بڑے قاری ہیں جو ان سے بیعت ہوئے. اچھا, اس کے بعض خلیفہ جو بالکل اس کے نائب تھے وہ میرے پاس آئے ہیں بعد میں کہ یہ فراڈی ہے, ہمیں پتا نہیں تھا. صحیح ہے نا, ہمیں پتا نہیں تھا یہ تو 2 نمبر آدمی ہے. تو میں نے کہا پتا چل گیا, اب آپ اس کے خلاف تحریک چلاؤ. مگر وہ ڈرتے ہیں, کہتے ہیں ہم کیسے تحریک چلائیں. میں کہتا ہوں جاؤ, اب تم نے اتنا لوگوں کو گمراہ کیا, اب تحریک بھی تو چلاؤ نا. پتہ نہیں وہ چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے, کیا کر رہے ہیں, واللہ اعلم. تو وہ کہتے ہیں علماء سے فتویٰ لے کر آؤ اس کے خلاف. میں نے کہا علماء کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کسی آدمی کے پاس جا کے اس کی شخصیتوں پہ غور کرے, اور یہ جب علماء اس کے پاس جاتے ہیں اس کا چینل مکمل تبدیل ہو جاتا ہے, اس کا چینل مکمل تبدیل ہو جائے. جیسے ہی کوئی عالم چلا جائے گا نا, فوراً یہ سارے چینل تبدیل, اچھی اچھی باتیں اور بڑی نیک پرہیزگار باتیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کون سی بری بات کرتا ہے, یہ تو لوگوں کو اللہ کا ذکر بتاتا ہے. تو میرے بھائی, تو کوئی بھی دکان کھول کے بیٹھ جائے ذکر بتانا شروع کر دے, کیوں جاؤ گے اس کے پاس؟ قرآن و سنت میں جو ذکر اللہ نے بتایا ہے, علماء نے جو بتایا, ان کے پاس جا کے ذکر لے لو نا, ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو یہ یاد رکھو کہ حرام خوری کا سب سے زیادہ آسان طریقہ کیا ہے, کہ جن چڑیل بھگانے کا کاروبار شروع کر دو آپ, جن چڑیل بھگانے کا بزنس. اس سے آپ کو معاشرے میں عزت بہت ملے گی, ہر آدمی آپ اور روب ایسا قائم ہو جائے گا, لوگ کہیں گے جب اس کے قبضے میں جنات ہیں, متحدہ سے لڑا جا سکتا ہے, پیپلز پارٹی سے لڑا جا سکتا ہے, عمران خان سے فائٹ کی جا سکتی ہے, پی ٹی آئی سے مقابلہ ہو سکتا ہے, جماعت اسلامی سے مقابلہ ہو سکتا ہے, جے یو آئی سے مقابلہ ہو سکتا ہے, آرمی سے مقابلہ ہو سکتا ہے, انڈیا سے مقابلہ ہو سکتا ہے, امریکہ سے, اسرائیل سے جنگ ہو سکتی ہے. جن سے کون لڑے گا بھائی؟ اب یہ روحانی علاج والا چاہے یرقان کا مریض ہو, اتنا باریک دبلا پتلا, لیکن اس کے بارے میں لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ روحانی طاقتیں ہیں. غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں بھائی. جب یہ آپ کے دماغ میں ایک آ گیا کہ اس کے پاس کیا ہے, کچھ روحانی طاقتیں ہیں, اور روحانی طاقت کا مفہوم بہت وسیع ہے. روحانی طاقت ایسی چیز ہے جس سے آپ ساتویں آسمان پہ بھی جا سکتے ہو. سائنسی طاقت سے چاند کے آگے ابھی تک کی رپورٹ نہیں ہے. سائنسی طاقت کے ذریعے آپ چاند سے آگے انسان گیا ہے, اس بھی ابھی تک کی رپورٹ میرے پاس کم از کم نہیں پہنچی ہے. چاند پہ گئے کہ اس کے بعد ایک دو دفعہ کوشش بھی کی تو درمیان میں ہی راکٹ پھٹ گیا ان کا. ایک دو اور دفعہ کوشش کی تھی جانے کی, وہ سنا ہے کہ وہ درمیان میں کوئی خلا میں جانے کی کوشش کی تھی, کیا ہوا تھا وہ. تو سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ صرف کہاں تک ہے؟ چاند. لیکن جب آپ اپنے اوپر روحانیت کا لیول لگا لو, روحانیت کا, کہ میرے جنات چڑھے, پھر لوگ آپ سے کہیں گے یار کچھ ہے اس کے پاس, کچھ ہے. اور لوگوں کو تعویذ لکھ لکھ کے دیتے رہو, 100 میں 20-25 تعویذ تو اتفاق سے نشانے پہ لگ ہی جاتے ہیں. 100 آدمی آئے آپ کے پاس کہ عشق میں رکاوٹ ہے, میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں ہو نہیں رہی, 100 کیونکہ جیسے ہی آپ یہ دکان کھولیں گے فوراً یہ اس قسم کے لوگ سب سے پہلے آنا شروع ہو جائیں گے, فوراً ینگ جنریشن, لڑکے بھی لڑکیاں بھی, میرا چکر چل رہا ہے وہاں ہو نہیں رہی, آپ سب کو یوں یوں بنا کے تعویذ دو, یوں ایسے ٹیکنیکل طریقے سے نا, غور فکر کرو, زمزم سے بھگو اس کو اور اس سندل سے لکھو, کچھ بھی کر دو اس میں, چاہے اس میں گالیاں لکھ دو آپ, جتنا الٹا تعویذ ہوگا نا جس کا کوئی مطلب سمجھتا ہی نہیں ہوگا, اور اس کو تھوڑا ٹائم بھی دو کہ اس کے لیے میں تھوڑا غور کروں گا. یہ سب نفس, یہ بہترین خدا کی قسم کاروبار کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. ساری دنیا کے سارے کام ایک طرف رہ جائیں گے. آپ کی اگر تھوڑے دنوں میں آپ کے پاس ٹویوٹا کرولا نہ ہوئی اور آپ کے پاس مرسیڈیز نہ ہوئی, میرا نام بدل دینا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جنہوں نے بھی یہ کام شروع کیا پیسہ بھی آیا. اور کمال کی بات یہ کہ بعض لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے عزت کے ساتھ نہیں آتا. زرداری کے پاس پیسہ بہت آیا, عزت نہیں کرتے لوگ کہ بھئی یہ, لیکن یہ ایسا پیسہ ہے کہ آپ لوگوں کی جیبیں خالی بھی کرو گے اور آپ کی ایسی عزت ہوگی کہ آپ خود حیران ہو گئے, اتنی عزت کا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. تھوڑے دنوں میں آپ اپنے آپ کو خود ہی نیک سمجھنا شروع کر دو گے. آپ بولو گے یار اتنے سارے لوگ میری عزت کر رہے ہیں, کچھ تو ہوگا نا میرے اندر. اور جب ایک آدمی کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو جائے کہ میں نیک ہوں, پھر بیچارے کا کوئی علاج نہیں ہے, یاد رکھو. کیونکہ بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ نیک ہے نہیں, لیکن لوگوں نے ان کے ہاتھ چوم چوم کے ان کو یہ وہم کرا دیا کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے کہ میں نیک ہوں. یہ بیماری لگ جاتی ہے انسان کو, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نیک نہیں ہیں. تو اب کیا ہوگا، جیسے ہی آپ دکان کھول کے بیٹھیں گے آپ کے پاس رش لگے گا، اس میں دیوبندی بھی آئیں گے، بریلوی بھی آئیں گے، اہل حدیث بھی آئیں گے، شیعہ بھی آئیں گے، قادیانی بھی آئیں گے، عیسائی بھی آئیں گے، ہندو بھی آئیں گے، آپ مذہبی رہنما ہو روحانیت کے نام پہ، آپ نے یہ آیت کا اتنی دفعہ چلا کیا ہوا ہے، نہیں بھی کیا وہ پھینک دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب اتنا ہی گڑبڑ کرنی ہے تو کیا جا رہا ہے ایک دو جھوٹ اور بولنے میں. اب ہوگا یہ، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا واردات کا طریقہ کیا ہوتا ہے. آپ کے پاس 100 لڑکے آئے اور 100 لڑکیاں آئیں کہ چکر بازی چل رہی ہے، ناکام شادی، آپ نے 100 کو 100 تعویذ دے دیے، تو نہ بھی دیتے تو 10-15 کی شادیاں تو کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا ہو گیا بھائی، کیوں نہیں سمجھ گیا؟ 10-15 نے تو قدرت نہیں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی ہر محبت ناکام نہیں ہوتی، کچھ کامیاب بھی ہوتی ہیں. بعض دفعہ انسان کو اس کے مطلب کی چیزیں مل بھی جاتی ہیں. ابھی جو 90 ناکام ہوئے ہیں نا، ان کو تو کہہ دینا بھائی غیب کا ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اور ہم نے کبھی خدائی طاقت کا دعویٰ نہیں کیا، ان کو تو ٹہلا دو. اور جو 10 کی اتفاق سے کامیاب ہو گئی وہ ساری اپنے کھاتے میں. پھر وہ جو نوازتے ہیں نا اس کو، ساری زندگی کے لیے اس کے روحانی غلام بن جاتے ہیں. ہدیے نذرانے الگ. اور ایک آدمی کو میں نے دیکھا، وہ شیعہ تھا لڑکا، ایک مولوی صاحب کا جو فراڈی تھے، میں جانتا ہوں مولوی صاحب کو، دیوبندی ہے مگر فراڈی ہے، نام نہیں لوں گا، بڑے بہت بڑے فراڈی ہیں. میں اگر نام لینا شروع کر دوں نا روحانیت کے نام پہ کیا کیا فراڈ ہو رہا ہے تو آپ حیران ہو جاؤ گے، اس لیے فطرہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے خاموشی رہنا چاہیے. اسے ہیں بڑے فراڈی وہ، لیکن سب ان کے ہاتھ پاؤں جا کے چونتے ہیں. تو میں نے دیکھا ایک شیعہ لڑکا، وہ بھی ان کے بہت احترام کرتا ہے. ویسے سنی علماء کے خلاف ہر وقت بولتا رہتا ہے، یہ علماء ایسے ہوتے ہیں، یہ علماء ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی، ان کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے. میں نے ایک دن اس لڑکے کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا ہمارے بھی خلاف بولے گا، ادھر بھی بولے گا، سارے علماء کے، ادھر جا کے ان کے ہاتھ پاؤں کیوں چوم رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں اس کو ایک جگہ عشق ہو گیا تھا، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، مولوی صاحب نے تعویذ دیا تھا، اس کی وہاں شادی ہو گئی. اب مذہب کا بھی اختلاف، مسلک کا بھی اختلاف، سارے اختلافات ایک طرف، لیکن اس کے ذہن میں لاشعوری طور پر یہ بات بیٹھ گئی کہ یار انہوں نے میری بگڑی بنائی ہے اور ان کو خدا نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں ان کے ہاتھ میں جو بڑے بڑے ہمارے مولویوں کے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے ذاکرین کے پاس بھی نہیں ہے. پیسہ تو تھوڑے وہ تو دے دیا ہوگا تعویذ کی اجرت، لیکن یہ جو زندگی بھر کے لیے دل کو جیت لیا اور اس کے دماغ پہ قابو کر لیا، یہ ایسی طاقت ہے کہ جو کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی. یہ روحانی والے فری پھوکٹ میں کیش، فری پھوکٹ میں یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں، صرف 5-5 روپے کی، وہ جو کتنا خرچہ آتا ہے اس تعویذ کے کاغذ پہ ہے بھائی، وہ تو کہیں سے بھی سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ کے دے دو. بلکہ اس کو فخر کرتے ہیں کہ ہم تو کسی پہ بھی کچھ بھی لکھ کے دیں کام ہو جاتا ہے. چھوڑ دو یہ سارے دھندے، ان میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے بڑا اس میں گھس کے دیکھا ہے، میں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا ہے جن کو میں جانتا ہوں. پھر بتا دوں بس بات، پھر میں واپس اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ روحانی کر علاج کرنے والے جتنے لوگ ہیں، جو جنات وغیرہ بھگانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یوں کر دیتے ہیں، یوں ہمارے پاس یہ سارا سیٹ اپ ہے، جو اس قسم کے لوگ ہیں، یا تو وہ 2 نمبر ہوتے ہیں، یا ان کا وہ ہوتے 1 نمبر ہیں، نیک ہیں مگر عملیات کر کے ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے. انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جن ہے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اتنے عملیات کیے ہوتے ہیں اس سے دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے. خراب ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان بیچاروں کو یہ کچھ چیزیں نظر آنا شروع. پاگل کو دیکھا ہے آپ نے، جب بھی بیٹھا ہوگا نا پاگل یوں 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 باتیں کر رہا ہوگا، ایسے ایسے کر رہا ہوگا کیوں. اب اس میں بھی جو پاگل ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ تو قدرتی پاگل ہے، دوسرے جو حقیقت میں پاگل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو کچھ خلائی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، پاگل ہونے کی وجہ سے اس کو محسوس ہو رہا ہے. نہیں آ رہی بات پر. پاگل کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا، یاد رکھو، پاگل کبھی بھی اللہ والا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، وہ بھی عالم تھے، کہ ہمارے محلے میں ایک پاگل تھا، عجیب سا، بالکل پاگل، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میں نے شلوار پہنی ہے کہ نہیں پہنی ہے، قمیض پہ، ایسا پاگل، لیکن تھا بہت پہنچا ہوا. کہہ رہے وہ اکثر بیٹھ کے نا یوں 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 باتیں کرتا تھا، اور بعض دفعہ وہ کہتا یہ ہوگا اور وہ ہو جاتا، وہ بعض دفعہ پیشگوئی کرتا تھا یوں ہوگا اور وہ. میں نے کہا کہ ان سے تو نہیں کہا نا، وہ عالم تھے، نیک تھے بےچارے، بےدبی کا خطرہ تھا. میں نے کہا وہ تھا یا نہیں تھا، یعنی دل چاہ رہا تھا کہ میں کہہ دوں آپ کے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یاد رکھو پاگل کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا. اللہ کی محبت اور معرفت کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ عقل کامل ہو. تبھی کوئی پیغمبر معاذ اللہ نقل کفر بیوقوف نہیں گزرے، سارے پیغمبر انتہائی ذہین گزرے. اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. عقل والوں کے لیے کائنات اللہ نے عقل والوں کے لیے بنائی، جو عقل استعمال کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں. جس بیچارے میں عقل ہی نہیں ہے، سامنے کچھ ہے نہیں اور وہ باتیں کر رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ سامنے کچھ، اس کو یہ نہیں پتا پاجامہ کب پہننا ہے، شلوار کب پہننی ہے، شلوار پہنے بغیر گھر سے باہر نکل رہا ہے، اس کے لیے کائنات میں کیا نشانیاں ہوں گی؟ اس کو تو اتنی تمیز نہیں ہے کہ میں بغیر بنیان کے اور بغیر قمیض کے گھر سے باہر نکل رہا ہوں. لیکن وہی بات ہے، روحانیت ایک ایسی عجیب سی چیز ہے کہ اس کے نام پہ کچھ بھی کر دو لوگ سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہتے ہیں میں دیوبندیوں کی کسی مسجد میں بیٹھا تھا. یہ دیوبندیوں کا لفظ بابا اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ اس غلط فہمی میں بعض دیوبندی بھی مبتلا ہیں، وہ بھی روحانیت کے نام پہ کچھ بھی ہو جائے. کہہ رہے ہیں میں ایک بڑے بزرگ ہیں دیوبندی ہیں، ان کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. جمعے کی نماز میں میں نے دیکھا کہ امام صاحب جو ہیں، جو باقاعدہ خلیفہ ہیں کسی بزرگ کے اور ہمارے ہی سلاسل میں سے کسی بزرگ کے خلیفہ ہیں، ان کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جمعے کی نماز میں شلوار کے بغیر، اگرچہ قمیض اس نے اوپر ڈالی ہوئی ہے، قمیض اس نے اوپر ڈالی ہوئی ہے، ستر چھپایا ہوا ہے، مگر اتنا یقین تھا کہ کم از کم امام صاحب کو اس کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. متبرک جتنی بھی مقامات ہیں دوسروں سے چھپے ہوئے ہیں، امام صاحب سے، امام صاحب کی نظر یقیناً پڑتی ہو کیونکہ شلوار کے بغیر آپ کتنی بھی لمبی قمیض ہو. بہرحال تو کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ کیا ہے امام صاحب، اس کو کم از کم پاجامہ تو پہنا ہے. امام صاحب نے کہا مجذوب ہے، مجذوب. مجذوب کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے. کیا مطلب؟ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اتنے پہنچ چکے ہیں کہ اب انہیں شلوار پاجامے کے یہ مکلف بزرگ، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ایسے ہی رہو. کیا مطلب؟ امام صاحب حالانکہ بےچارے شریف شریف امام ہیں، میں نے بتایا نا شریف ہونا الگ چیز ہے، دماغ میں کھوپڑی ہونا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ آدمی نیک بھی ہوتا ہے، زیادہ ذہانت نہیں ہوتی اس میں. اب وہ امام صاحب بھی ڈر رہے ہیں کہ یہ اتنا ذکر کرتا ہے یہ آدمی، اگر میں نے اس کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ دیا تو کہیں اللہ کا عذاب میرے اوپر نہ آ جائے. وہی نا روحانیت کا ایک، کیونکہ اس آدمی کے بارے میں یہ عقیدہ بن گیا کہ یہ کوئی پہنچا ہوا ہے. اب جو پہنچا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو کیسے چھیڑ سکتے ہیں بھائی؟ پہنچا ہوا ہے تو پھر تو شلوار کیا پاجامہ کیا، ہم نے کوئی گستاخی کر دی. او بھائی مسجد کے جو گستاخی ہو رہی ہے، کل اور بھی بغیر پاجامے کے چھ سات آگے بیٹھ گئے. آپ کے پاس معیار کیا ہے؟ کون بزرگ ہے، کون پاگل ہے، کیا معیار ہے؟ شریعت نے ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا، اس کو تھپڑ مار کے گھر بھیجو. بھائی تو نے بزرگ بننا ہے، اس قسم کا گھر جا کے تو پورے کپڑے اتار کے بیٹھا رہے. مسجد میں آنا ہے تو پاجامہ پہن کے آنا پڑے گا. اس پاگل کو مسجد میں گھسنے کی اجازت ہے جو پراپر ڈریس میں آئے، اس فاسق اور اس شرابی کو. اور جو بزرگ بغیر کپڑوں کے آئے گا اس کو گھر بیٹھنے کا حکم دیا جائے گا، اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی حفاظت کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، بار بار منع کیا اتنی عبادت مت کرو. میرے بیان پہ ایک روحانی علاج والے نے تبصرہ کیا کہ میں یہ کہتا ہوں روحانی علاج والے ذکر کر کر کے پاگل ہو جاتے ہیں، یہ چلے کاٹتے ہیں نا تو دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے. اس پہ اس نے طنز کیا کہ دیکھو اللہ کے ذکر سے تو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور یہ تانا دیتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پاگل ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے ذکر کا گویا مذاق اڑا رہا ہے. تو توہین ذکر کا کیس ہونا چاہیے، ایک ہوتا ہے نا توہین رسالت کا، ایک توہین ذکر کا کیس ہونا چاہیے. تو یاد رکھو یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ عبادت کی کثرت سے، چاہے وہ ذکر ہو چاہے نماز ہو، اس سے بھی انسان پاگل ہوتا ہے اگر اپنی اوقات سے زیادہ شروع کر دے. وہ اگر پاگل نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سے عبادت کا حکم کیوں دیا ہوتا؟ آج میں نے فجر میں حدیث پڑھی ہے، فجر کے بعد ہم تعلیم کرتے ہیں حدیث، اس میں یہی حدیث آئی. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کو عشاء کے بعد ہی نماز شروع کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آرام بھی کرو، روزہ بھی رکھو، ناغے بھی کرو، صحت کا بھی خیال کرو. جیسے جسمانی صحت ضروری، ایسے ہی دماغی صحت بھی ضروری، یہ بھی ضروری ہے. یہ ہوگی تو شریعت کے احکام زندہ ہوں گے، ورنہ ذکر کر کر کے اس کو نہ شلوار کا ہوش رہے گا، نہ پجامے کا ہوش رہے گا، بنیان کا ہوش نہیں، ایسے ہی اٹھ کے آ جائے گا مسجد کے اندر. تو یہ چلے ولے کر کر آ کے نا یہ بےچارے پاگل ہو جاتے ہیں. اور جو اہل اللہ، جو حقیقی اللہ والے لوگ ہیں، ان سے جو اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں، وہ پھر مرید پہ نظر رکھتے ہیں، پاگل تو نہیں ہو رہا کہیں. سٹھیان حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرید نے لکھا کہ حضرت، میں آپ نے جو مجھے ذکر بتایا تھا میں پابندی سے کر رہا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ اب میں اپنے گھر میں نیچے بیٹھا ہوتا ہوں، مجھے آسمان کے ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اوپر چھت ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے آسمان کے ستارے. اب کوئی روحانی والا ہوتا نا فوراً کہتا، دیکھا یہ میرا، اب یہ اس کو خلافت دے دو، اوپر چھت ہے مگر نظر کیا آ رہا ہے اس کو، آسمان. یہ ذکر میں کامیاب ہو گیا. پھر لوگ کو بھی تعارف کرواتا، پھر وہ ایسے، پھر دو چار اور جیسے پاگل ہو جاتے، کیونکہ پاگل کو تو پاگل ہی عقل مند لگتا ہے. پاگل آدمی کو اپنے جیسا پاگل عقل مند رکھتا ہے، اور جو عقل مند ہوتے ہیں اس کو وہ پاگل لگ رہے ہوتے ہیں. تو جب ایسے چند ایک لوگ خانقاہ میں جمع ہو جاتے ہیں سارے پاگل پاگل، تو وہ سب ایک دوسرے کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، عقل مند، کہ اس کو بھی آ رہا ہے، تجھے کیا آ رہا ہے آج مجھے کعبہ نظر آیا، تجھے کیا آیا مجھے روزہ نظر آیا، تجھے کیا آیا آج مجھے یہ نظر آیا. اور جن کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کچھ، جو ذہین ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی آتا ہے نظر، کیونکہ ان کے دماغ میں قوت ہوتی ہے، وہ اتنی جلدی ذکر کے یہ والے اثرات قبول نہیں کرتے. ہو تو خانقاہ میں پھر لوگ کیا کہتے ہیں، یہ پاگل ہے. کیا کہتے ہیں ان کو، اتنے عرصے سے ذکر کر رہے ہیں، نہ ان کو کبھی جاگتے میں نبی کی زیارت ہوئی ہے، نہ کبھی ان کو روزہ نظر آیا، نہ کبھی ان کو ستارے نظر آئے، نہ کبھی ان کو دیوار کے پیچھے نظر آیا، تو یہ کیا ہے، پاگل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ حقائق بیان کر رہا ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے، حالانکہ یہ صحیح ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتے ہیں، یہ واقعہ رہنا جائے، پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ اسی پہ سنا دوں. ایک بادشاہ تھا، بادشاہ، اس کے وزیر نے اس کو کہیں خواب دیکھا، اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے خواب آیا ہے کہ چند دن بعد بارش برسے گی، اور اس کا پانی ایسا ہوگا کہ جو بھی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. اس کا پانی ایسا، یہ حکیم الامہ والا واقعہ مکمل کرنا ہے، ادھر یہ بھول نہ جاؤں کہیں. بارش برسے گی اور اس کا پانی جو بھی پیے گا وہ کیا ہو جائے گا، پاگل. تو ڈیموں میں تو وہی پانی آئے گا. بادشاہ بڑا پریشان کہ بھائی کیا کریں. تو وزیر اور بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کوئی الگ سے ڈیم بنا کے پہلے صاف پانی سٹور کر لیتے ہیں، عوام کو پاگل ہونے دو، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ کر لیتے ہیں، جتنی بڑی ہماری زندگی ہے 20-30-40 سال کا پانی سٹور کر لیتے ہیں، اس میں سے ہم پیتے رہیں گے، عوام کو ہونے دو پاگل. اب وہ ایسے ڈیم بنایا گیا، لوگ حیران ہی اپنے لیے کیوں ڈیم بنا رہے ہیں، بہرحال بن گیا. تھوڑے دن میں بارش ہوئی، جو پانی پی رہے پاگل، پورا ملک پاگل ہو گیا، صرف بادشاہ اور وزیر بچے عقل مند. اب کیونکہ سارے پاگل ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کو بادشاہ اور وزیر پاگل نظر آنا شروع ہو گئے. نہیں آ رہی میرا خیال، کیونکہ وہ تو ساری الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے لیے تو یہ نارمل ہے کہ تو بھی الٹی باتیں کر، میں بھی الٹی باتیں کروں، وہ تو نارمل ہے. بادشاہ ہمیشہ سیدھی بات کرتا تھا اور وزیر بھی، تو یہ عوام کری یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ پھیلنا شروع ہو گیا کہ بادشاہ اور وزیر پاگل ہو گئے ہیں، اس ملک کا بادشاہ بھی پاگل اور وزیر بھی پاگل. اب انہوں نے جلوس نکالنا شروع کیا بادشاہ کے خلاف، اس کو ہٹاؤ، ہم جیسے عقل مندوں پر ان پاگلوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. دھرنے ہو رہے ہیں جناب، اور وہ جناب وہ بادشاہ کے بیل کے آگے دھرنے ہو رہے ہیں، بھوک ہڑتالیں ہو رہی ہیں. اب بادشاہ پریشان، وزیر سے کہا یار ایسی حکومت کا کیا کرنا ہے، تو یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا. تو وزیر نے کہا بھائی اب یہی حل ہے کہ ہم بھی وہ پانی پی لیں، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے، پھر حساب ایک جیسے ہو جائیں گے سارے. تو انہوں نے بھی پانی پی لیا، الٹی الٹی باتیں شروع کر دی. انہوں نے کہا اب یہ کیا ہے، اب یہ صحیح ہو گئے، اب ان کا علاج ہو گیا پراپر طریقے سے، اپ سیٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ جو اس طرح کے عملیات فلیتے پلیتے کرتے ہیں نا، ان کو جن بھی نظر آنا شروع ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے نہیں ہیں، تو جس کو نہیں آ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں یہ پاگل ہے. جیسے میں جب بھی روحانی والوں کے پاس گیا ہوں نا، روحانی والے کے جن ہے، میں نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہا، پاگل ہے. مجھے کیا کہتے ہیں، دھواں ہے، میں نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. حالانکہ وہ اس کو مسمرزم ان پہ کیا ہوا ہوتا ہے، ہم پہ الحمدللہ ہوتا نہیں ہے مسمرزم، کیونکہ ہم جاتے ہیں اس نظریے کے ساتھ کہ پاگل ہے، پاگل کا ہم اثر کیوں قبول کریں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے. تو حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی سے اس نے کہا مرید نے کہ آپ نے جو ذکر بتایا تھا پابندی سے کر رہا ہوں، تو مجھے چھت کے اوپر سے آسمان کے تارے نظر آنا شروع ہو گئے. اس کا خیال تھا کہ بھائی اب تو خلافت بھی ملے گی اور حضرت کہیں گے ماشاءاللہ تم تو وہاں پہنچ گئے جہاں میں نہیں پہنچ پایا ابھی تک. اور پھر لیکن ظاہر ہے حکیم الامہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے تمہارے دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے، اوپر چھت نظر آنی چاہیے مگر نظر کیا آ رہا ہے، ستارے آ رہے ہیں، تو فوراً ذکر چھوڑ دو. تو حکیم الامہ نے اس کا علاج کیا بتایا، ذکر چھوڑنا. اب جو مجھ پہ یہ الزام لگاتا ہے فیس بک پہ میرے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے روحانی والے، بہت ان کی دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوں الحمدللہ، ایسا چیخ رہے یار یہ کوئی ہمارے پول پٹیاں اس طرح سے نہیں کھول رہا، اس کو پتا کہاں سے چلتی ہیں یہ باتیں، اندر اندر سے کہہ رہے ہوں گے یار اس کو کیسے پتا چل گیا ہم اتنے بڑے فراڈی ہیں. خدا کی قسم یہ کنڈیشن ان کی میرے بیان سن کے ہوتی ہے کہ ہم اتنے مولویوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم واقعی فراڈی ہیں، وہ اندر سے سب جان رہے ہیں یار یہ پتا کیسے چل گیا اس کو. اور مجھے کسی روحانی والے نے پہلے دھمکیاں دینا شروع کی تھی، اگر نقصان پہنچایا کسی روحانی والے نے تو میں نے بھی لسٹیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ ساتھ دو گے نا، کیونکہ یہ مجھے پھر دھمکیاں دینے پر آتے ہیں کہ تمہیں یوں کر دیں گے تمہیں، جن ون کے ذریعے تو کچھ کر نہیں سکتے. ابے تو وہیں بیٹھا ہوا ہے خانقاہ میں، تیرے 10 لاکھ جنات تیرے قابو میں ہیں، ایک آدھ بھیج کے مجھے اٹھوا کے لیا یہ تو کر نہیں سکتے، 10 لاکھ جنات جلا دیا، 50 لاکھ کا یوں کر دیا، اتنے لاکھ یوں کر دیے، تو بھیج دو نا. تو مجھے دھمکیاں دینے کے لیے بھی افرادی قوت استعمال کرتے ہیں انسانوں کی، تو انشاءاللہ افرادی قوت ہمارے پاس بھی موجود ہے. تو اگر مجھے اس روحانیوں میں سے کسی نے نقصان پہنچایا تو آپ لوگ تیار ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان سن کے ان کو لگیں گی مرچیں ٹھیک ٹھاک، پھر یہ لوگ غیر اخلاقی حرکتوں پہ اتر آتے ہیں. غیر اخلاق، میں صرف زبان سے بات کر رہا ہوں، دھمکی نہیں دے رہا کسی کو، کیونکہ اتنے فراڈی ہیں ہم کس کس سے لڑے جا کے، کوئی ایک تھوڑی ہے، ہم تو صرف نظریات درست کر رہے ہیں. میں کسی کو دھمکی نہیں دے رہا کہ میں کسی کو یوں کر دوں گا، میں کسی کو یوں کر دوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ کام پولیس کا ہے، یہ ہمارا کام نہیں. لیکن اگر کسی روحانی والے نے میرے سے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی، مجھے جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جن کا میں نام لے لے کے ان کو الحمدللہ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ رہا ہوں، تو پھر یاد رکھو الحمدللہ ہمارے مریدین کی تعداد بھی کم نہیں، ہم جنات سے نہیں انہیں انسانوں سے کام لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ میں بتا دوں گا، فیس بک پہ میرے مریدین شائع کر دیں گے اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اور ہماری بھی ذرائع ہیں، بھیس بدل کے بھی کوئی نقصان پہنچائے گا ان شاء اللہ پہنچ جائیں گے وہاں تک. تو وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ اب دیکھو حضرت فیس بک پر میرے خلاف کیا کہ ذکر سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے، ذکر سے نہیں ہٹا رہا. اگر یہ مجھ پہ الزام لگاؤ گے تو معاذ اللہ یہ الزام حضرت حکیم الامہ پہ بھی جائے گا، انہوں نے بھی ذکر سے ہٹا دیا. ذکر سے نہیں ہٹایا بلکہ ذکر کا جو مقصد تھا جب وہ حاصل نہیں ہو رہا، ذکر کا مقصد ہے اللہ کی محبت پیدا ہو اور اللہ کی نافرمانی آپ سے چھوٹ جائے، جماعت کی نماز کی پابندی ہو جائے، یہ مقصد ہے، اس کو کچھ اور حاصل ہو رہا ہے، دماغ خشک ہو رہا ہے اس کا. تو اس لیے حکیم الامہ نے، حکیم الامہ تو بعض دفعہ وہ تو بڑے نباس تھے، وہ تو بعض دفعہ ایک آدمی سے لوگوں کی خدمت چھڑا دیا کرتے تھے. ایک آدمی کی عادت تھی ان کے مرید کی، وہ لوگوں کے نا نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرتا تھا تاکہ اس میں توازو پیدا ہو. کیا کرتا تھا؟ نمازیوں کے جوتے سیدھے، چپلیں سیدھے. حکیم الامہ نے اس سے ایک کام چھڑوا دیا، فرمایا تمہارے اندر اس سے تکبر پیدا ہو رہا ہے، توازو نہیں پیدا ہو رہی. تکبر اس لیے کہ تمہارے دماغ میں یہ خناس آ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہو کے بھی دیکھو اللہ کے لیے کتنے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہوں، تو نارمل رہو جیسے ساری دنیا رہتی ہے. بعض لوگوں کو پرومیننٹ ہونے کا شوق ہوتا ہے، نمایاں ہونے کا شوق ہوتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے پبلک میں شہرت ہو جائے. تو وہ حکیم الامہ تھے، سمجھتے تھے کہ یہ نام توازو کا استعمال ہو رہا ہے اور پیدا کیا ہو رہا ہے اس کے دل کے اندر، تکبر. حضرت حکیم الامہ ہی کا ملفوظ ہے کہ ایک عالم لوگوں سے اوپر بیٹھتا ہے لیکن وہ دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، پتہ نہیں میں لوگوں کے جوتوں کے قابل بھی ہوں یا نہیں ہوں. تو اوپر بیٹھنے کے باوجود وہ متکبر نہیں کہلائے گا، حالانکہ صورتاً تکبر ہے لوگوں سے اوپر بیٹھا ہے. اور ایک آدمی ہے لوگوں کے جوتوں میں بیٹھا ہے مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو ممبر کے قابل مگر میں توازن کہاں بیٹھا ہوں، جوتوں میں. فرمائیے یہ متکبر ہے، اس لیے کہ سمجھتا اپنے آپ کو اوپر بیٹھنے کے قابل ہے، بیٹھا کہاں ہے، نیچے. تو تکبر کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے، کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کتنے فنٹر ہیں کہ میں ہوں کیا. نہیں یار میرا خیال ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اوقات خدا کی قسم جوتوں کے قابل بھی نہیں ہے تو تو آپ کہیں بھی جا کے بیٹھ صدارت کی کرسی پہ بھی بیٹھ جاؤ گے آپ متکبر نہیں کہلاؤ گے اللہ کی نظر میں، کیونکہ دل میں آپ کے کیا ہے؟ توازو، دل میں توازو ہے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب جوتوں کے قابل سمجھتا ہے تو بیٹھ کیوں رہا ہے اوپر؟ بیٹھ اس لیے کہ شریعت نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے، ظاہر کا، ظاہر میں اللہ نے کسی کو علم دے دیا تو اب اس پر اپنے علم کا احترام لازم ہے. اب یہ علم اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اتراتا انسان جب ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میری اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے اور اس کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ڈرتا رہے جب ہے جب اس کو یہ نہیں پتا ہوتا پتہ نہیں اللہ کے ہاں بھی یہ عزت ملے گی کہ نہیں ملے گی اور میں حقیقت میں اس عزت کے لائق ہوں یا نہیں ہوں. تو یہ چیز ہے، توازو ہے. تو حضرت حکیم الامہ جو تھے نا وہ بڑے ایسے لوگوں کو انہوں نے سدھارا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ناجائز کمانے کا کہ روحانیت کے نام پہ بخوب بناؤ. تو خیر میں اس آیت کو جلدی سے سمیٹتا ہوں، پھر تفصیل سے اس موضوع پر اگلے ہفتے بیان کروں گا جو اصل موضوع ہے. روحانیت پر تو ہو گیا، انشاءاللہ اب اس کے بعد بھی کسی یہ سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اللہ ہی اس کو سمجھا سکتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، اہل یہود کی عادت کیا، سارے یہودی نہیں ان میں بعض اہل حق بھی تھے، کہ وہ اللہ کی آیتوں کو بیچا کرتے تھے چند ٹکوں کے بدلے میں. تو بیچنے کا میں نے بتایا، اس میں چند پوائنٹ بتایا میں نے آپ کو. نمبر ایک کہ جیسے جہالت سے گمراہی پھیلتی ہے باقاعدہ علم سے بھی گمراہی پھیلتی ہے اگر علم کا حامل اور علم کو بیان کرنے والا مخلص نہ ہو. نمبر دو کہ یہ گمراہی پھیلائی کیوں جاتی ہے، جو عالم ہے جو لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پہ یا تورات انجیل کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اس کے پیچھے دو مفادوں میں سے ایک مفاد ہوتا ہے، یا تو وہ عزت کمانا چاہتا ہے یا وہ دولت کمانا چاہتا ہے. باقی گمراہ کیسے کیا جاتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ، کیسے یہودیوں نے گمراہ کیا اور آج باطل لوگ کیسے قرآن و سنت کا نام استعمال کر کے گمراہ کرتے ہیں. جیسے قرآن نے بتایا نا، یحرفون الکلیم عن مواضعہ، آیت کو اپنے اصل مفہوم سے ہٹا دیتے ہیں. اور یہ گمراہی کا طریقہ آج بھی پورے طریقے سے اس امت میں بھی موجود ہے. بہت سے آپ کو ٹیلی ویژن میں ایسے نظر آئیں گے پروفیسر لوگ، اور وہ آج کل تو بہت ہو رہی ہے، ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی کسی کو لا کے ٹی وی چینل والے بٹھا دیتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس کو توڑ موڑو کے نا ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگا رہا ہوتا ہے. اب ہمیں اللہ کا شکر ہے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کہاں گڑبڑ کر رہی ہے، عوام کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا. ابھی توہین رسالت کے قانون میں آپ دیکھ لیں، بعض لوگوں نے بار بار امام ابو حنیفہ کا مذہب پیش کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو توہین رسالت کا مرتکب ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے. اس بات کو بہت اچھالا جا رہا ہے، اور یہ بات وہ لوگ اچھال رہے ہیں جو حنفی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کی کبھی انہوں نے ایک بھی نہیں سنی ہے، کسی مسئلے میں امام حنیفہ سے اتفاق نہیں کرتے، مگر یہاں کس کے مذہب کو بار بار حوالہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہ کے ہاں توہین رسالت کی سزا قتل نہیں ہے، امام حنیفہ کے ہاں نہیں. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کا باقاعدہ یہ مذہب ہے کہ غیر مسلم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، مگر مطلب کیا ہے اس کا کہ حدن کہ لازمی اس کی سزا قتل ہو، یہ نہیں ہے. باقی امام حنیفہ نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر حکومت یہ قانون بنا دے اور اس وقت کے علماء دوسرے مسلک پہ فتویٰ دے دیں اور حالات کا تقاضا ہو کہ اس کو سزا قتل کیا جائے تو پھر امام حنیفہ اس کے مخالف ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. توہین رسالت کی سزا جو پاکستان میں قتل تجویز کیا، اس وقت کے سارے حنفی علماء نے بالاتفاق یہ طے کیا ہے، اس لیے کہ اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی حفاظت اس سزا کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ کی شخصیت کے پیچھے، اور آپ کی عزت کو معاذ اللہ تار تار کرنے کے لیے. اور خود مسلمانوں میں لبرل طبقہ ایسا موجود ہے، ان کا بس چلے تو یہ نبی کی شخصیت کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دیں. اتنا حساس مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے غیر مسلم ہیں اور جتنی اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو سب سے زیادہ جیلسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یاد رکھ، ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ ایک واحد ایسی شخصیت ہے جن پہ مسلمان کے تمام فرقے جمع ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھو نا، ممتاز قادری کے جنازے میں اہل حدیث بھی گیا، بریلوی بھی گئے، دیوبندی بھی گئے، شیعہ بھی چلے گئے. کوئی دنیا کا بندہ ایسا نہیں جس کی نسبت اسلام کی طرف ہو اور وہ وہاں جنازے میں نہ گیا ہو. تو جب ایسی شخصیت کی بات ہوگی تو امام ابو حنیفہ بھی اگر اس دور میں ہوتے، وہ بھی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، وہ یہی فتویٰ دیتے کہ بھائی اس کی سزا قتل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت اس دور میں ممکن نہیں ہے. اس کی میں ایک اور دلیل دوں، یہ ٹاپک تو انشاءاللہ اس پر میں کبھی تفصیل سے بات کروں گا، کہ اور بھی بہت سارے قانون ایسے ہیں آپ نے اپنے ملک میں نافذ کیے جو امام ابو حنیفہ کی رائے پر درست نہیں ہے. اور بھی بہت سارے قانون ہیں، مثال کے طور پر شوہر چار سال کے لیے لاپتا ہو جائے، امام حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ 99 سال عورت انتظار کرے گی، کیا مطلب؟ بس وہ دوبارہ نکاح کر نہیں سکتی. لیکن حنفی علماء ہی نے فتویٰ دیا ہے کہ بھئی اس وقت امام ابو حنیفہ کے مسئلے کو اس مسئلے میں فالو کرنا عملاً ممکن نہیں ہے, کیونکہ لاپتہ پہلے زمانے میں بہت کم ایسا ہو رہا تھا کہ لاپتہ ہو جائیں. مسلمان غالب تھے, مسلمان تو دنیا میں حکومت کر رہے تھے, ان کی تو یہ حیثیت تھی اس وقت کہ خلیفہ ہارون رشید کہتا تھا کہ بادل تو جہاں بھی برسے گا مجھے غم نہیں ہے, جہاں برسے گا وہاں سے ٹیکس خراج کہاں آئے گا اس پیداوار کا, وہ میرے پاس ہی آئے گا. پوری آباد دنیا پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اس وقت یہ لاپتہ ہونے کا چانس بہت تھوڑا تھا. اب اگر امام حنیفہ کے مذہب کو اس مسئلے میں فالو کیا جاتا ہے تو لاپتہ جنگوں میں, وزیرستان میں دیکھ لو فوجی کتنے لاپتہ ہوئے, وہاں کتنے دوسرے لوگ کتنے لاپتہ ہوئے, افغانستان میں, برما میں, اب اتنی بڑی تعداد ہے لاپتہ ہونے والوں کی کہ ہم جوان عورتوں کو اگر یہ کہہ دے کہ بس نکاح کرنا ہی نہیں ہے, زنا کا دروازہ چوپٹ کھل جائے گا. تو یہاں پاکستان کا قانون بھی یہی ہے, اور علماء نے بھی ہندوستان میں یہی انگریز کے دور میں یہ قانون پاس کروایا تھا کہ عورت چار سال انتظار کرے گی, چار سال کے بعد وہ عدالت سے اپنا نکاح ختم کرا سکتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب کوئی اٹھ کے کہے, یہاں کوئی فلاسفر, کوئی جو ہے نا مفکر یہ نہیں کہتا کہ یہ قانون کو میں نہیں مانتا, امام حنیفہ کا قانون تو ہے کہ ساری زندگی انتظار کرے, کیونکہ یہاں ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں کہتے ہیں اچھا ہے بھائی شادی کرا تو کیا جا رہا ہے, کسی کے ذاتی مفاد پہ زد نہیں پڑ رہی. اور یہ مسئلہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہے, یہاں ان لوگوں کو امام حنیفہ یاد آ رہے ہیں جن کو زندگی میں امام حنیفہ کبھی بھی یاد نہیں آئے. نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ؟ یا وہ بار بار امام حنیفہ نے لکھا ہے, امام حنیفہ نے لکھا ہے. شامیہ کی فتاوی, شامیہ کی عبارتیں کھول کھول کے پیش کی جا رہی ہے. اگر علامہ شامی ابن عابدین نے لکھا ہے کہ اس کی سزا قتل نہیں ہے, ابن عابدین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی سزا قتل نہیں ہے, مطلب لازمی قتل نہیں ہے, سیاستن حکومت کو اجازت ہے قتل کرنے کی. اور علماء نے جب اس وقت یہ قانون بنایا تو انہی سب چیزوں کو ملحوظ رکھے کہ قتل کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت کی حفاظت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور علماء کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, تمام انبیاء کی شخصیتوں کے بارے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان تمام پیغمبروں کی شخصیت کی جب ہی حفاظت ہو سکتی ہے. تو یہ وہ دور نہیں ہے, اس وجہ سے الاحکام تتغیر بتغیر الزمان. لیکن کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اور وہ عبارتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اکثر ان کے سامنے ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جن بیچاروں کو ان کی باتوں کا جواب آتا ہی نہیں. میں نے بھی کچھ دن پہلے ایسے ہی کوئی کلپ دیکھا, وہ ایک مشہور آدمی ہے جناب جاوید غامدی صاحب, وہ بہت بڑے پھینکو ہیں. آپ کو بتا دوں میں, ایسے کہنا نہیں چاہیے ممبر پہ بیٹھ کے, بہت ہی بڑے پھینکو ہیں, ادھر کی ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس آدمی کی یہ عادت ہے کہ اسے اپنا مطلب جہاں سے نظر آتا ہے فوراً وہ اپنے اصول اور ضابطے اسی وقت تبدیل کر لیتا ہے. پہلے کہیں گے میں فقہا کو نہیں مانتا, میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. جب آپ قرآن پیش کریں گے ان کے خلاف تو حدیثوں کے حوالے, پھر کبھی حدیث کو مانتا ہوں تو میں فقہا کو نہیں مانتا, فقہا کی بات آئے گی تو فقہا کے حوالے. میں انشاءاللہ اس پر کسی وقت مدلل بات کروں گا کہ وہ جو محترم نے دلائل دیے نا, وہاں بھی یہی ہے کہ وہ بار بار دلیل امام حنیفہ کا مذہب نہیں ہے, اور ہمارے ہاں تو فقہ حنفی کو وہ زیادہ کیا جاتا ہے, امام حنیفہ کا مذہب نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, امام حنیفہ کا مذہب نہیں ہے, آپ نے کون سی چیزوں میں امام حنیفہ کے مذہب کو فالو کیا ہے اس سے پہلے؟ آپ نے کس چیز میں امام حنیفہ کے مذہب کو فالو کیا ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الزامی طور پر آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو تم لوگوں کو حنفی بناتے ہو, اس مسئلے میں کیوں نہیں بنا رہے, تو اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے جو ان صاحب کو دینا چاہیے تھا جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, کہ بھائی اور بھی اس کے علاوہ مسائل ہیں جن میں ہم لوگوں کو فقہ حنفی پر عمل نہیں کراتے, اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں جو ضرورت اور حاجت کی وجہ سے تبدیل ہوئے ہیں, ان میں یہی مسئلہ ہے کہ چار سال لاپتہ ہو جائے یہاں بھی ہم لوگوں کو حنفی نہیں مناتے. تو اب بات اس پر ہونی چاہیے کہ اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر حکومت ایک قانون پاس کر چکی ہے تو قضاء قاضی رافع خلاف ہوتی ہے. جب حکومت کا ایک قانون بن چکا ہے اور اس وقت مشورے کے بعد بنا یہ قانون, ایسے نہیں کہ رائے کو مسلط کر دیا گیا ہو, علماء ہی کے مشورے سے یہ قانون پاس ہوا ہے, تو اس وقت امام ابو حنیفہ بھی ہوتے تو اسی قانون کو فالو کرتے یا نہیں کرتے؟ نہیں یاری میرا خیال باس ہے. آپ جن کی طرف سے وکیل بن رہے ہو نا, وہ خود, یہ وہ بات ہو گئی مدعی سست اور گواہ چست, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جب ایک قانون بن گیا ہے وہ قانون خلاف شرع نہیں ہے, کیونکہ بعض چیزوں میں شریعت نے معاملہ مبہم رکھا ہے, اس میں اجازت دی ہے کہ آپ خود قانون سازی کر سکتے ہیں. اس میں سزا یقینی قتل اگر نہیں ہے تو قتل سے منع بھی نہیں ہے, اس میں شریعت نے اجازت دی ہے حکومت کے وقت کو. اس کی مثالیں دیکھو, لال بتی پہ آپ گاڑی روک لیتے ہیں. اب کوئی فقہ کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ لال بتی پہ گاڑی روکنا ضروری ہے. بھائی فقہ کی کسی کتاب میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس کو توڑ کے جانا ضروری ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ لال کا حکم کیا ہے اور گرین کا حکم کیا ہے. یہ انتظامی چیزیں ہیں. اگر کسی بھی وقت بیٹھ کے اس وقت کے علماء صلحاء مشورہ کر کے یا اس وقت کے مفکرین مشورہ کر کے قانون بنا لیں تو وہ قانون عملاً نافذ ہو جائے گا. جب تک اس کے خلاف کوئی بہت مضبوط دلیل نہیں ہوگی آپ اس قانون کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور وہ دلیل اب جب قانون توہین رسالت کا پاکستان میں بن گیا ہے اور یہ خلاف شرع نہیں ہے, کیونکہ امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ ذمی کو قتل کرنا حرام ہے, یہ قانون غلط ہے, یہ کہا کہ اس کی سزا لازمی قتل نہیں ہے. اب جب ایک سیاست میں قانون بن گیا, اب جب تک اس کا خلاف شرع ہونا ثابت نہیں کر دیتے آپ, اس وقت تک اس قانون کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. خلاف شرع ہونا ایسے کہ قرآن و سنت میں باقاعدہ پابندی ہو کہ جو توہین رسالت کا مرتکب ہوگا اسے قتل کرنا جرم ہے, یہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو, پھر یہ قانون غلط ہوگا. نہیں یاری میرا خیال باز, یہ جب تک آپ ثابت نہیں کرتے نا. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کو قتل کیا جائے گا, صحیح ہے نا؟ جمہور کا مذہب یہی ہے. تو جب جمہور کا مذہب یہ ہے تو آپ تو کسی مسلک کی تقلید بھی نہیں کرتے, اور جو تقلید کرتے ہیں وہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے اور بہت سارے مسائل میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑا ہے تغیر زمان کی وجہ سے, تو یہاں بھی چھوڑا ہے اور یہ اسی وجہ سے چھوڑا ہے. اگر آپ یہ بتا دیں کہ اس سے بہتر کوئی ضابطہ ہو سکتا ہے نبی کی عزت کا, حفاظت کا, کوئی دلائل سے, تو پھر آپ بتا دیں, پھر ہم اس کو فالو کریں گے. وہ بتاتے نہیں ہیں, ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو بات جو بھی توہین رسالت کے قانون کو چیلنج کرتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت سے یہ ثابت کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کرنا یہ خلاف شرع, اس کی قرآن و سنت میں ممانعت ہے. جبکہ یہ ثابت نہیں کر سکے گا, بلکہ اس کے خلاف ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جن صحابہ نے بھی قتل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ شاباش دی ہے, کبھی بھی ان کو ملامت نہیں کی. امام ابو حنیفہ اس حدیث کے خلاف کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ نہیں یاری میرا خیال باسم. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس نے قتل نہیں کیا اس کو ملامت نہیں کی, حدیث سے دونوں باتیں ثابت ہوئی. بعض صحابہ نے قتل نہیں کیا, بعض نے قتل کر دیا, جنہوں نے قتل نہیں کیا ان کو ملامت نہیں کی. اس سے پتہ چلا کہ قتل کرنا واجب, بولو بھائی, نہیں ہے. اور جنہوں نے قتل کیا ان کو شاباش دی, کیا مطلب؟ جو قتل کر دے تو وہ قابل تعریف ہے. تو اگر حکومت اب اس قتل کو قانون کا حصہ بنا دیتی ہے تو پھر وہ واجب ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اس قانون کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ساری باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, مگر یہ کیا کرتے ہیں, بات کو گھماتے ہیں. کیونکہ انہوں نے ایک چیز فرض کی بھی ہوتی ہے کہ بھائی ملک کو لبرل بنانا ہے, موسیقی حلال. وہ کبھی کہتے ہیں داڑھی اسلام میں نہیں ہے, بار بار جو ہے نا یہ داڑھی مولویوں کا کلچر ہے. جاوید احمد غامدی صاحب یہی باتیں کرتے ہیں, داڑھی اسلام میں نہیں ہے, موسیقی اسلام میں حلال ہے, پردہ اسلام میں نہیں ہے. تو اسلام میں ہے کیا میرے بھائی, بتا دیتے. رجم کی سزا اسلام میں نہیں ہے, بس ایک نئی ایک چیزیں لا کے, اور میں حدیث کو نہیں مانتا, میں قرآت متواترہ کو نہیں مانتا, اور میں یہ نہیں مانتا. اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ آپ نے قرآن کا ایک بنیاد رکھی ہوئی ہے تاکہ مجھے لوگ مسلم سمجھیں اور میری بات کو ایسے سمجھا جائے جیسے ایک مسلم اسکالر باتیں پیش کر رہا ہے. ورنہ قرآن و سنت سے جتنی باتیں ثابت ہیں آپ ان باتوں میں سے کسی بات کا بھی اقرار نہیں کرتے. تو اجماع کو حجت نہیں مانتے, اجماع کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی اجماع کو حجت نہیں مانو گے تو یہ قرآن کا قرآن ہونا کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ یہ قرآن کیا بلوٹوتھ کے ذریعے ڈائریکٹ ملا ہے یا وحی میں ملا ہے؟ یہ تو اس امت نے آپ کو دیا ہے نا. لیکن ان سے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہے وہاں بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں اجماع کو میں حجت نہیں مانتا, تو فوراً کیوں نہیں مانتے, اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن تو وہ آیتیں پیش کرنی چاہیے جن سے اجماع کا حجت ہونا پتا چل رہا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے ٹیلی ویژن والے چھانٹ کے مولوی تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے بٹھانے کے لیے. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ دوسرا مولوی بات کرنا شروع کرتا ہے تو اینکر درمیان میں بات کو کاٹ دیتا ہے, ان کو پوری بات ہی نہیں کرنے دیتا ہے. تو سارا ایک طرف جا رہا ہے, ہم نے اپنے مذہب کی حفاظت میرے بھائی خود ہی کرنی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اپنے دین کی, اپنے عزت کی, اپنے مذہب کی, اپنے کلچر کی ہم نے حفاظت خود ہی کرنی ہے. اور ان جاہلوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں یحرفون الکلیمہ عن مواضعہ, کہ اللہ کے کلام کو جو اصل محمل تھا وہاں سے اٹھا کے تاویلات کر کے گھما پھرا کے کہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی موضوع پر بات ہوگی. کافی ساری پرچیاں ہو گئی ہیں. کل ناموں سے رسالت پر ریلی کے اس میں شرکت بیا بالکل شرکت کرنی چاہیے. اللہ رسول کا نام موسیقی کے ساتھ گانا گناہ یا عام گانا عشق محبت کے موسیقی کے ساتھ نہیں لینا چاہیے اللہ رسول کا نام. میرے بچپن کی بات ہے کہ میں ایک ہندو کہ یہاں کھیل رہی تھی کسی بات پر. ہم نے اسے کہا تم مٹی کی صورت پوچھتے ہو, جس نے کہا تم بھی تو مٹی کے گھر کے وہ پوچھتے ہو, یعنی بیت اللہ کو. یاد رکھو ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے, سمجھ رہے بات کو. اگر ہم بیت اللہ کی عبادت کرتے تو بیت اللہ سے دعا مانگتے کہ اے اللہ کے گھر تو میری حاجت پوری کر دے, سمجھ رہے بات کو. اللہ کا گھر ہے, اللہ نہیں ہے. جبکہ یہ جو ہندو کے جو بت ہوتے ہیں نا ہندو, ان کو بھگوان کہتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں, سمجھ رہے بات کو. کسی کے گھر کے آگے جھکنا اس گھر والے کی تعظیم ہے, سمجھ رہے ہیں نا. کسی کے گھر کے آگے جھکنا, یہ کسی کے گھر کے چکر لگانا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس گھر والے سے. شاعر نے کہا نا امر من دیاری دیاری لیلا اقبل ادل جدار ودل جدار, امر القیس کا مشہور شعر ہے کہ میں اپنی لیلا کے گھر کے جب گزرتا ہوں تو گھومتا رہتا ہوں در و دیوار کے گرد. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے کیا دیواروں سے محبت ہے, کہہ رہے دیواروں سے نہیں جس کی دیواریں اس سے محبت ہے. تو جس کی دیواریں ہیں اس سے محبت کی وجہ سے دیواروں کو چومتا ہوں میں اور دیواروں کے چکر لگاتا ہوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیواروں کو معبود سمجھتا ہے. ہم بھی اللہ کے گھر, کیونکہ اللہ نے بتایا کہ میرا گھر ہے, اب ہم اس کے گھر کو چومتے ہیں. کس سے محبت میں؟ اللہ سے محبت میں. ہمیں پتا ہے اللہ بگڑی بنائے گا, یہ گھر کچھ نہیں کر سکتا, لیکن نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو اب اس کے چکر بھی لگا رہے ہیں, جیسے لوگ اپنے محبوب کے گرد چکر لگاتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے, جائیں ایزی لوڈ جو بھی کرتا ہوا نظر آئے نا, اس کو دیکھیں کہاں کھڑا ہوا ہے, کبھی اس گلی میں یوں آئے گا, پھر یوں گزرے گا, پھر یوں گزرے گا. تو جبکہ ہندو اسی بھگوان سے مانگتے ہیں کہ تو ہماری حاجت, اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اگر وہ کہہ دیں کہ یہ بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, تو بھائی اللہ کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ یہ کیا ہے, کون سی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہ اللہ کا ہے؟ اتنی لمبی سونڈ اس کی, عجیب عجیب قسم کے بت بنائے ہوئے ہیں. کبھی کبھار انٹرنیٹ پہ میں دیکھتا ہوں ان کے کرسمس, وہ ہندوؤں کی دیوالی کیسے کرتے ہیں یہ لوگ, تو بہت اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے. اللہ تیرا بڑا فضل ہے, تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ والدین کا سب سے بڑا احسان یہ کہ ان کی وجہ سے اسلام ملا آپ کو. صرف یہی والدین کا ایک ایسا احسان ہے کہ ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہو, یہ شکر نہیں ہو سکتا کہ ان کی وجہ سے اسلام مل گیا آپ کو. ہندوؤں کے گھروں میں پیدا ہوتے تو کبھی گائے کا یوں کر کے لگا رہے ہوتے, بتوں کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر. میرا تو دل چاہ رہا تھا میں انٹرنیٹ میں گھس کے اس کو لات ماروں. مسٹنڈے تجھے تو تمیز ہونی چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے سوٹ ٹائی میں لوگ تیرے سامنے جھک رہے ہیں اور تو مسٹنڈا بنا ہوا لیٹا ہوا ہے آرام سے. بت جو ہے نا اتنی لمبی ہاتھی جیسی سونڈ اس کی, اور ایسے کر کے لیٹا ہوا یوں دیکھ رہا ہے, یوں کر کے دیکھ رہا ہے کہ ہو گیا رہا ہے میرے ساتھ. اب وہ آ رہے ہیں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اور یوں جھک رہے ہیں, بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ آ کے سردے کر رہے ہیں. مجھے اس بت پہ غصہ آ رہا تھا, اب اٹھ کے ایک چماٹ مار اس کو, بھائی تو بولے کیا کر رہے ہو یار تم. وہ مسٹنڈا بنا ہوا نا, گھننا بنا ہوا لیٹا ہوا, ہونے تو ہو رہا ہے, اچھا ہے فری پاکٹ کی عزت مل رہی ہے. گائے پہ بڑا غصہ آ رہا تھا. ایک دن میں نے نیٹ پہ دیکھا وہ کہ گائے کی کیسی عبادت ہوتی ہے, تو میں نے دیکھا کچھ لوگ صبح صبح آفس تھری پیس سوٹ اور ٹائی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے. صبح صبح تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں آفس جانے کے لیے نکل رہے ہیں, گائے پیشاب کر رہی ہے. اب لائن سے اس کے پیچھے یوں کر رہا ہے, ایک آدمی آتا ہے یوں پیشاب میں یوں ہاتھ لگاتا ہے اور ماتھے پہ لگاتا, گائے مسٹنڈی بنی ہوئی دیکھ رہی ہے تماشا. میرا دل چاہ رہا تھا گائے کو جا کے بولوں تو لات مار, بول کے میں کیا کر رہی ہوں, مجھے پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے. مجھ سے زیادہ تو تم تمیز دار ہو کہ تم کم از کم واش روم میں چھپ کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے بیٹھ کے پیشاب کرتے ہو. میں تو ایسا جانور ہوں جسے یہ تمیز نہیں ہے کہ پیشاب کی ٹائمنگ کیا ہے, کہاں کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, کس کے سامنے کرنا ہے, یہ نہیں پتا مجھے. بس جا کھڑی ہوتی ہے پیشاب آیا وہ پوری دھار شروع کر دیتی ہے, وہیں گوبر کے تھپیڑے نیچے پھینکنا شروع کر دیتی ہے. جس جانور کو اتنی تمیز نہیں ہے تو اس کے سامنے چھکا ہوا ہے. تو وہ گائے بھی بڑی بے شرم قسم کی گائے, غصہ آ رہا ہے کہ بھائی تو لات مار اس کو. بھینس تو بھینس ہے, آپ کو پتا ہے, اسے تو ویسے ہی دیکھ کے غصہ آتا ہے انسان کو. بھینس ماشاء اللہ صبح ایک تو حیرت اس پر ہوتی ہے کہ بھائی گائے تمہیں کم دودھ دیتی ہے اور بھینس زیادہ دودھ دیتی ہے. گائے ماتا ہے اور بھینس کچھ بھی نہیں, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں. ہمارے ایک رشتے دار تھے شپ میں, کیپٹن ہے وہ, ان سے کسی ہندو سیکنڈ آفیسر تھی ہندو, ان کی بحث مباحثہ ہو گیا اس پہ تو وہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہندو عورت سے کہ تم لوگ گائے کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا دیکھے نا گائے اتنا دودھ دیتی ہے اور آپ بھی تو گائے کا دودھ پیتے ہیں نا. اس نے کہا نہیں میں بکری کا پیتا ہوں, میں گائے کا پیتا ہی نہیں. کر لو کیا کر رہا ہے. تو شکر ادا کرو, میں کسی قوم کا مذاق نہیں اڑا رہا, نہ میرا مقصد ہے مذاق اڑانا. شکر ادا کرو اللہ نے مسلمان پیدا کر دیا, اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے, ورنہ ہم بھی اللہ معاف فرمائے کہیں لگے ہوئے ہوتے کسی مندر میں, کسی اپنے جیسے بت کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے. اور مندروں میں جو بدبو کا ماحول ہے, پیشاب اور گوبر, میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کوٹ ادو کا. مجھے بڑا شوق تھا مندر دیکھنے کا, 3 دن ہو گئے ہمارے میزبان مجھے مندر میں نہیں لے کے جا رہے. وہ قلعے دکھا رہے ہیں شاہی کی, یہاں سے وہ قطب الدین آیا تھا اور یہاں سے محمود غزنوی ٹن مارا تھا اس نے, ساری چیزیں دکھا دی, توپیں دکھا دی پورا. میں نے کہا بھائی مندر بھی دکھا دو. 3 دن گزر گئے, وہ انہوں نے بس میں لے جا کے بٹھا دی, انہوں نے مندر نہیں دکھاؤں گا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ مندر میں مولوی صاحب جاؤ گے بے ہوش ہو کے گر جاؤ گے, پیشاب کی اتنی بدبو ہے, اتنا گوبر اور پتہ نہیں کیا فلیتے پلیتے چڑھاوے اس پہ اتنی ہے کہ وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ مولوی آدمی ہو, صفائی ستھرائی کے ماحول کے آدمی ہو, آپ نہیں افورڈ کر سکتے, اتنی سخت بدبو ہوتی ہے. تو ہماری مسجدوں میں کیسا اللہ نے رونق رکھی ہے, نور رکھا ہے. کوئی غیر مسلم ادھر مندر جائے, ادھر چرچ جائے, ادھر مسجد جائے, فوراً پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا گھر کون سا ہے. مسجد پکار پکار کے کہے گی کہ میں اللہ کا گھر ہوں. تو یہ شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اترانے کے لیے نہیں. کسی ہندو عیسائی پہ آپ اترائیں کہ تمہارا مذہب گھٹیا ہمارا اچھا, شکر تو ادا کرنا چاہیے نا. تو اس لیے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے. حج کے موقع پر منا کے مقام پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ ساری نمازیں فرض ہیں. سفر میں ہیں تو 2 ورنہ 4. اگر جماعت کے دوران کسی کی نماز چھوٹ جائے اور وہ نمازی وضو کے لیے چلا جائے تو پیچھے والا نمازی آگے کیسا ہو؟ اگر ایسا ہو چل کے جا آگے ہو جائے. بھائی اگلی صف میں کوئی وضو ٹوٹ جائے اور وہ چلا جائے تو پچھلے صف سے بندے کو چل کے آگے چلا آنا چاہیے, سمجھ رہے؟ پھر اس سے پچھلا والا وہ اگلی صف میں آ جائے, تو ایسے صفوں کے خلا کو پر کرنا چاہیے. آگے جانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں, جیسے ویسے آگے چل کے جاتے ہیں اسی طرح چلیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور طریقہ ہو آگے بڑھنے کا تو مجھے بتا دیں. گریبان کا سیدھی پٹی سلوانا کیا یہ مسنون طریقہ ہے یا مستحبات میں سے ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کس علم کے فنون کو پڑھنا ضروری ہے؟ مثلا حدیث کا مطالعہ صرف نہ ہو. گریبان کی پٹی کا سیدھا ہونا یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث ہے, کانا یحب التیامن فی کل شیء, ہر چیز میں آپ دائیں طرف کو ترجیح دیتے تھے. تو گریبان کی پٹی میں دائیں طرف کو ترجیح دینا صرف سنت نہیں ہے, بلکہ اس کی تاکید اور زیادہ ہے, کیونکہ یہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس لیے اس کو بہت اہتمام سے, یہ ہمارے ہاں جو ایک لیفٹ سائڈ پہ پٹی کا کلچر چل پڑا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, اور اس کو رائٹ سائڈ پہ پٹی کا کلچر کو فروغ دینا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہے, سمجھ رہے ہیں بات؟ قرآن مجید کی تعلیمات دیکھیں. تعلیمات کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی کتابیں پڑھیں, اگر آپ کو مفسرین کی اردو کتابیں پڑھ لیں, اور اگر براہ راست عربی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف نحو کا پڑھنا ضروری ہے, حدیث کا مطالعہ بھی ضروری ہے. عالم بن جائیں بہت اچھی بات ہے, سب سمجھ میں آ جائے گا. میں اپنی بیوی کو پردہ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے والد محترم کو اعتراض ہے, وہ کہتے ہیں کہ پردہ دل میں ہونا چاہیے, دکھاوے نہیں. والد صاحب کی بات ماننا جائز نہیں ہے اس موقع پر, پردہ دل میں بھی ہونا چاہیے اور ویسے بھی ہونا چاہیے. اب یہاں سب لوگ اگر آ جائے بغیر, وہ جو مجذوب کا قصہ ہے اس کے دل میں تو بہت کچھ تھا, جسم پہ نہیں تھا. دل میں اوپر بھی ہونا چاہیے نا, چیزیں سب چھپی بھی ہونی چاہیے انسان کی. قرآن و حدیث کی روشنی پیر و طریقت کی کیا حقیقت ہے؟ طریقت تصوف کے راستے کو کہتے ہیں. ہمارے اسلاف اور اکابر کے کچھ تجربے ہیں کہ اگر مخصوص طریقے سے ذکر کیا جائے تو اس سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس مخصوص طریقوں کو سنت نہیں قرار دیا جاتا, اور جب وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو وہ طریقہ چھڑوا دیا جاتا ہے. تو وہ مقصد اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے, تو وہ ذرائع ہیں, وہ مقاصد نہیں ہیں. تو وہ جو اکابر کے سلسلے چلے آ رہے ہیں ان میں سے کسی سے انسان تعلق رکھے, بیعت ہو جائے اور ان سے وہ طریقے سیکھے, اس سے بہت جلدی انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے. ایک شخص سنت غیر موقع کو موقع سمجھ کر پڑھتا ہے کسی نے تو ہو گئی نماز, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنا غلط تو نہیں؟ جائز نہیں ہے مسجد کی جماعت چھوڑنا, عارضی پیدا نہیں ہوتی, گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں, گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں. سزا رکھیں, نفس کو کبھی ڈھیلا نہ چھوڑیں. نفس جب گناہ کرے اپنے آپ کو سزا دے لازمی, سمجھ رہے ہو بات کو؟ جن لوگوں کو گناہ کی لت پڑ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو گناہ پہ سزا دینے کی عادت ڈالیں. اب سزا کسی سے مشورہ لیں کہ میرے یہ گناہ ہے, اتنی عادت پڑ گئی ہے, میں اس کے لیے اپنے آپ کو کیا سزا دوں, اس کے لیے اصلاحی تعلق ہے, بزرگوں سے تعلق رکھا جاتا ہے, تو ایسے ہی نفس کو چھوڑ دیں گے نا تو وہ بار بار گناہ کرتا رہے گا. جب نفس کی ٹھکائی ہوگی, دیکھو بچہ ہی غلطی کرے ایک تھپڑ مارو, آئندہ 3 دفعہ سوچے گا, پھر کر لے گا تو ایک اور لگا دو, تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا, چھوٹ جائے گا. اور اگر کچھ بھی نہیں کیا اس کو, بس نصیحت کی, تو پھر نصیحت سے تو بعض لوگوں پہ نصیحت اثر کرتی ہے, مگر جب نفس شرارتی بن جاتا ہے تو نصیحت اثر نہیں کرتی, پھر اس کو سزائیں دینی پڑتی ہیں. بعض علماء اجرت اللہ تعالیٰ کو جائز کہتے ہیں اور بعض علماء ناجائز. آج کل اس پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ طاعت پر اجرت لینا جائز ہے. طاعت سے مراد وہ جو طاعت برائے طاعت نہ ہو جس میں تعلیم کا عنصر ہو, جیسے درس قرآن کوئی عالم دیتا ہے اس پہ اجرت لے سکتا ہے, اگرچہ میں لیتا نہیں ہوں, یہ فری کا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں آپ, لیکن عالم کے لیے جائز ہے. تعلیم و تبلیغ ہے, مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, اذان ہے, امامت ہے, ان پہ اجرت لینا جائز ہے. البتہ ایسی طاعت جس میں تعلیم کا عنصر نہ ہو اس پہ اجرت جائز نہیں ہے. قرآن کی تلاوت پہ آپ اجرت نہیں لے سکتے, میں قرآن پڑھوں گا مجھے پیسے دو, کیونکہ تعلیم تھوڑی دے رہے ہیں آپ, پڑھ رہے ہیں اپنا. اسی طرح تراویح کی اجرت بھی حرام ہے, کیونکہ وہ بھی تہجد کی طرح کی یہ نماز ہے, نفل نماز ہے, یہ خالصتاً عبادت ہے جس میں تعلیم کا عنصر نہیں ہے, وہ بھی اس کی اجرت بھی جائز نہیں ہے. حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ مہر معجل موجل کی, معجل ہوتا ہے فوری ادا کرنا, موجل جو واو کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب بعد میں, جب بیوی مطالبہ کرے گی تو دیا جائے گا, اور مطالبہ جب ہی کرتی ہے وہ جب آپ کو پتا ہے کب کرتی ہے. آج کل نکاح میں عند طلب لکھ دیا جاتا ہے, کیا ٹھیک ہے؟ عند طلب کا مطلب ہے جب بیوی مانگے گی تو دے دیں گے, پہلی رات میں معاف کرا لو, کیونکہ اس وقت وہ بہت شرم میں ہوتی ہے اور بہت روب ہوتا ہے اس کے اوپر, بہت نیک, 2-3 دن تک وہ بھی نیک ہوتی ہے, آپ بھی بہت نیک ہوتے ہو. 3 دن کے اندر جس نے مہر معاف نہیں کروایا, پھر قیامت تک مجھے نہیں کہنا کہ حضرت بہت مہر پھنس گیا ہوں میں, سمجھ آ رہی بات؟ شروع کے 3 دن کے اندر بہت محبت ہوتی ہے میاں بیوی میں, جو چیزیں حقوق معاف کروانے ہیں سب کروا لو. وہ ایک آدمی کی جب شادی ہوئی نا تو فوراً ہنی مون کے لیے دلہن کو لے گیا, اتنی شروع سے میں محبت ہوتی ہے, دلہن کو ٹھوکر لگی تو اٹھا رہے, آپ گر تو نہیں گئی, اور وہ اس پہ انگوٹھے پہ مسل رہا ہے, چوٹ تو نہیں لگ گئی. دوبارہ 4-5 سال کے بعد چکر لگا اسی علاقے میں تو ٹھوکر لگی, کچھ بھی نہیں, لگ گئی, ٹھیک ہے, لگ گئی, گر گئی, اٹھ گئی, خود ہی اٹھ جائے گی. پھر چند سال کے بعد ٹھوکر لگے, اگر اندھی ہے دیکھ کے نہیں چلتی بھائی, یہ ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد. تو ایسی سچویشن وہ مہر معاف کرے گی بتاؤ بھائی؟ وہ تو آپ سے آپ کا گھر جائیدادیں مانگنا شروع کر دیتی, اتنے آج کل جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, تو کہتی اپنی اور بھی جو چیزیں وہ بھی میرے نام کروا دو. تو اس لیے جس نے معاف کرانا ہے پہلی رات میں کرا لو معاف. حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ یہ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں, بھائی حق مہر جو آپس میں طے ہو جائے وہی ہونا چاہیے, اس میں کوئی لگی بندی رقم نہیں ہے شریعت میں. کم سے کم مہر تو ہے تقریباً 2500-3000 بنتا ہے, لیکن وہ تو ظاہر ہے وہ تو انتہائی کم ہے, باقی میاں بیوی اور اس کے جو رشتے دار آپس میں مل بیٹھ کے جو بھی مہر 1 کروڑ طے کر لیں تو وہ 1 کروڑ شرعی مہر ہے, 1 ارب روپے طے کر لیں تو 1 ارب ہے, پوری پوری ریاستیں مہر میں طے کر لیں تو پوری پوری ریاستیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر 2000 طے کر لیں تو 2000 ہے. یہ لوگ بہت زیادہ سوال پوچھ کے دماغ کھاتے ہیں ہمارا. حضرت شرعی حق مہر بتا دیں بھائی, جو آپس میں طے کرو گے وہ کیا ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہتا ہے حضرت اس گاڑی کی شرعی قیمت بتا دیں, بھائی تم زیادہ سے زیادہ مانگو, کسٹمر کم سے کم کی کوشش کرے گا, تو دونوں جس پوائنٹ پہ آگے جمع ہو جائے وہی اس کی قیمت ہے. لڑکی والے چاہیں گے زیادہ سے زیادہ مہر ہو, آپ اس کو کم کرتے چلے جائیں, تو جس پوائنٹ پہ آگے دونوں متفق ہو جائیں. اب آپ کا خیال ہے کہ اگر میں نے کم کیا تو رشتے کا انکار ہو جائے گا, لڑکی والوں کا خیال ہے کہ ہم نے بڑھا دیا تو یہ وہاں سے انکار کر دے گا, اس پوائنٹ پہ آگے یہ کیا کہلائے گا؟ شرعی حق مہر کہلائے گا. اور وہ بھی معاف کرا لیں پہلی رات میں, ٹھیک ہے, دینا کون سا ہے آپ لوگوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.